نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج ہمارا ٹاپک رہے گا کہ جب اس قرآن کو غیر مسلم بھی سنتے تو ان پر کیا اثر ہوتا تھا، یا اس قرآن کی، اس کلام کی تاثیر میں وہ کس طرح سے گرفتار ہو جاتے تھے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی آج ہم مسلمان بھی قرآن سنتے ہیں لیکن ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ اس وقت کے غیر مسلموں پر بھی ہوتا تھا. تو آخر کیا بات ہے؟ علوم القرآن میں ایک سبجیکٹ ہے اعجاز قرآن، یعنی قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ کلام ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے، جو قرآن کریم کا اسلوب ہے، جو قرآن کریم کا حسن بیان ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ کسی بھی کلام کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں، اور وہ ٹاپک کے حساب سے بات کی جاتی ہے. لیکن قرآن میں ٹاپک کے حساب سے بات نہیں کی جاتی، اس طرح سے نہیں ہے کہ فلاں سورہ میں بس فلاں واقعے کا ذکر ہی ہوگا جس کا اس پہ نام دیا گیا ہے، نہیں. بلکہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سورہ میں کئی باتوں کا ذکر ہے. جیسے سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں صرف گائے کا ذکر نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں الحمدللہ. تو قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ بالکل مختلف ہے، عام کتاب جیسا نہیں ہے. اس میں باقاعدہ ابواب نہیں ہے، یعنی کوئی ایک طرح سے جو فہرست ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک موضوع، ایک ٹاپک پر بحث کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مقالات کا، یعنی سینٹنسز کا مجموعہ ہے. بلکہ ایک ایسا ڈفرینٹ، منفرد، خطیبانہ انداز ہے کہ ایک بات کے بیچ میں دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، ابھی ایک واقعہ شروع تھا تو ابھی دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، مخاطب اس کے بدلتے رہتے ہیں. یعنی ابھی وہ کفار مکہ سے بات ہو رہی تھی قرآن میں، تو پھر فوراً اہل کتاب کی طرف رخ موڑ دیا جاتا ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور پھر فوراً اہل مکہ سے خطاب کیا جاتا ہے. اچھے خطبے میں ابتدائیہ بھی جاندار ہوتا ہے، یعنی جو شروعات ہوتی ہے بہت بہترین ہوتی ہے، اور جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ سورتوں کے اختتام اور افتتاح دونوں میں بہت خوبصورت انداز استعمال کیا گیا ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام خوبیاں جو ایک کسی اچھی کتاب میں یا اچھے کلام میں پائی جا سکتی ہیں، وہ اس سے ہٹ کر ہونے کے باوجود بھی قرآن سب سے بہترین کتاب ہے. یعنی ایک عام کتاب جس کو ہم اچھی کتاب کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی، ایک ہی ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے بالکل ہی ڈفرینٹ اور بالکل منفرد ہے. عربوں کے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب ان کا وہ کلام پیش کرتے یا خطاب کرتے، تو بعض اوقات وہ اس کو نظم کی صورت میں پیش کرتے اور بعض اوقات نثر کی صورت میں پیش کرتے، یعنی یا تو ریمنگ ورڈس ہوتے یا پھر ایک خطبہ جیسا ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ قرآن بالکل اس سے مختلف ہے، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. حالانکہ یہ شاعری نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو شعر کہنے والا نہیں بنایا، اور نہ ہی شاعری اسے زیب دیتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ایک طرح کا ردھم ہے، ایک طرح کا ایک غنا ہے قرآن میں. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کے جب ہم قرآن کی تلاوت اور قرآن سنتے ہیں تو ہمارے کانوں کو اتنا بھلا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا دل پر ایسے اثر ہوتا ہے اور اس کی تاثیر ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی یہ خوبی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عاجز کر دینے والا کلام کہا ہے، کہ یہ قرآن دراصل عاجز کر دینے والا کلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے جو اس جیسے کوئی ایک آیات، کوئی صورت بنا کر لائے، لیکن آج تک وہ چیلنج پورا نہیں ہو سکا. اور اسی لیے کفار مکہ کی سب سے بڑی کوشش اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اس قرآن کو سننے نہیں دیتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس قرآن کو نہ سنیں تاکہ اس کا اثر ان پر نہ ہو، اور جب انہیں کوئی بات سمجھ بھی نہیں تو انہیں کہہ دے کہ یہ جادو ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ فصلت میں، کہ وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو کیونکہ اور اس میں کچھ تم شور مچا دو، کچھ اس میں ایسی چیزیں ڈال دو جس سے لوگ اس کو سن کر اس کے پیچھے نہ چلے جائیں، قرآن کے پیچھے نہ چلے جائیں لوگ۔ تو سبحان اللہ، یہ کلام اللہ میں ایسی تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں ایسی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف یہ کفار کا منصوبہ تھا کہ اسے نہ سنا جائے اور نہ سنوایا جائے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ آج کتنی ایسی چیزیں ہیں، یا آج ایسے کتنے انسٹرومنٹس نکال دیے گئے ہیں کہ قرآن سننے کی بجائے لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے، ہمارے دادا دادی نانا نانی، وہ سارے لوگ، وہ لوگوں کا کیا معاملہ تھا کہ وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ان کے قرآن پڑھنے کی آواز ہم کو سنی آتی رہتی تھی، ہمارے کانوں میں پڑتی تھی۔ لیکن آج وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آواز کانوں میں پڑتی رہے تو وہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن آج ہم قرآن کریم اس طرح سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ آج ہمارے یہاں باقاعدہ ایسا انتظام ہوتا ہے کہ قرآن کریم لے کر بیٹھا جائے، پڑھا جائے، یا اس کی پڑھ کر اس کی تلاوت دوسروں کو سنائی جائے۔ تو اگر ہم سنیں گے تو اس کا اثر بہت بہترین طریقے سے پڑے گا۔ آج ہم دو تین واقعہ ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 6 سال تک، یعنی چھٹے سال، اسلام آنے کے 6 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی 5 سال تک وہ اسلام سے دور رہے۔ اور ان 5 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا رہا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو بھی اس سے دور کر دوں، اور میں غور کرتا، چونکہ عقل مند تو تھے ماشاء اللہ، وہ کہتے تھے کہ میں غور کرتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ جو بھی سنتا ہے اسلام کے بارے میں وہ اسلام قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر ایک دن اس غم کو غلط کرنے کے لیے میں نکلا گھر سے، اور جب میں گھر سے نکلا اور میں نے سوچا کہ آج میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنوں گا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے۔ اور اس زمانے میں وہ شراب کے بھی، یعنی شراب کی دکان پر بھی جایا کرتے تھے، ان کے دوستوں کے ساتھ شراب پینے بھی جاتے تھے، کیونکہ اس وقت تک تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ہم سب جانتے رہے، تو وہ نان مسلم تھے سمجھے۔ تو پہلے آلو کہتے کہ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا جو ہماری محفل جمع کرتی تھی رات میں، لیکن دیکھا کہ سارے دوست وہاں موجود نہیں ہیں اور وہ شاپ بھی بند ہو گئی ہے۔ تو میں واپس آیا کہ میں کعبۃ اللہ چلا جاتا ہوں اور وہاں پر کچھ طواف کر لوں گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رات کی تاریکی میں اور اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں کعبۃ اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ گیا، اور میں نے سوچا کہ سنو تو دیکھوں تو صحیح کہ کیا کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ میں کعبۃ اللہ کے پردے کے پیچھے کھڑا ہوں اور سن رہا ہوں قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاق کا پڑھنا شروع کی، آپ تلاوت کر رہے تھے، اور میں کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن کریم سن کر ان کے اوپر جو اثر ہوا، تو وہ کہہ رہے کہ میں حیران ہوا کہ یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے۔ تب فوراً آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ رسول کریم کا قول ہے، نہ کسی شاعر کا قول، لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی، میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ شاعر نہیں تو ضرور پھر کاہن ہے، ان کو میرے دل کی بات کیسے پتہ چل گئی۔ اور جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ یہ شاعر نہیں بلکہ کاہن ہے، تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ حاق آیت 42-43۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل پر اسلام کا نقش اولین ثابت ہو گیا۔ یعنی جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا، اور مجھے اسی وقت سے یہ احساس شروع ہوا، یا احساس میرے دل میں پیدا ہوا کہ کچھ نہ کچھ بات اس میں ضرور ہے۔ یعنی وہ جو واقعہ تھا آپ کا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اپنی بہن کے گھر گئے، اور وہاں پر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت سنی تھی۔ تو ایکچولی پہلے سے ان کے دل میں اسلام کا بیج ایک طرح سے ڈال دیا گیا تھا یا پہلے سے وہ اس کلام سے متاثر ہو چکے تھے. اور جب وہ پھر یعنی کچھ عرصہ گزرا پھر اپنے بہن کے گھر گئے, کس نے ان کو بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور جب وہاں پہنچے اور وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو آپ لوگ بھی سب جانتے ہوں گے کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے, انہوں نے اپنی بہن یا بہنوئی کو دھکا دیا اور وہ گر گئے, زخمی بھی ہو گئے. اور پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا ہے وہ کلام. جب ان کی بہن سے انہوں نے سنا کہ ان کی بہن کسی طور ماننے والی نہیں ہے تو انہوں نے بہن سے کہا کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ناپاک لوگ اسے نہیں چھو سکتے, یعنی تم جب تک غسل نہ کر لو, مسلمان نہ ہو جاؤ. انہوں نے غسل کیا, جب کلام سنا تو سورۃ طٰہٰ کی آیت سن کر انہوں نے فوراً کہا کہ یہ واقعی میں کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو واقعی میں بہت ہی بلند پایا کلام ہے. اور جب انہوں نے یہ تبصرہ کیا تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ باہر نکل پڑے اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا تھا کہ کسی ایک کو یعنی یا تو ابو جہل کو یا عمر کو اسلام کی طرف پھیر دے, اور یہ آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ جب ابھی عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے بھی نہیں تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے اوپر اس کلام کا اثر ہوا اور کیسے ان کے دل میں جو خیالات آ رہے تھے, اور وہی بات قرآن میں موجود ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا, آپ بھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ کبھی دل ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں, کوئی مسائل آتے ہیں زندگی میں, اور اتفاق سے جب آپ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ وہی ویسی ہی آیت آتی ہیں, یا اس میں عدل اور انصاف کی بات آتی ہے کہ جب اگر ہم کو لگتا ہے کہ خاندان میں کچھ اس طرح سے کچھ معاملات ہو رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کو قرآن میں وہی آیتیں مل جائیں گی. کہیں درگزر اگر ہم آپ کو کسی کو کرنا ہے, کسی سے کرنا ہے, تو قرآن میں آپ کو وہی والی آیت مل جائے گی. تو یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے, یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے, اور اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو جو غیر مسلم تھے ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں اس بات کو سمجھا, کیوں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت ہی بہترین کلام ہے اور یہ تو شاعرانہ کلام لگتا ہے, تو اس شاعرانہ انہوں نے کیسے سمجھا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے, کس بات سے سمجھا؟ ان کو وہ کلام سمجھ میں آ رہا تھا کہ بغیر سمجھے بوجھے انہوں نے کہہ دیا, بس صرف وہ کچھ الفاظ سن رہے تھے, اس کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے جب ہی انہوں نے کہا نا. پھر جب اگلی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں بلکہ یہ تو اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے, تو انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ اچھا یہ تو میرے دل کی بات بھی جان لیتا ہے. تو یہ کیسے پیش آئے واقعہ, کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے, یعنی قرآن سن کر ان کے اوپر واقعی میں اثر ہوتا تھا. اس بنا پر انہوں نے جو ہے فوراً اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بارے میں یہ اپنی رائے پیش کی. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ ابو جہل جو کہ سب سے بڑا دشمن آپ کہہ سکتے ہیں ابو جہل کو, تو جب ابو جہل نے ایک دفعہ ولید بن مغیرہ کو دیکھا, ولید بن مغیرہ یہ ایکچولی اس وقت مکہ کا سب سے زیادہ مشہور شخص تھا, سردار تھا مکہ کا, اور اس کو ہر یعنی شاعری میں بڑا عبور حاصل تھا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے کہا کہ تم جا کر کیوں نہیں محمد سے بات کرتے ہو. تو ولید بن مغیرہ اٹھ کر گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پہلے بہت سکون سے سنی, اور بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ولید, کہ تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب میری بات سنو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کچھ آیت تلاوت کی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ یہ آیت تلاوت کی, اور بعض روایت سے کچھ اور تلاوت کا پتہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے یہ کلام سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس پہنچا تو اس نے خود کہا, اور اللہ تعالیٰ اس کی تصویر کشی قرآن میں فرماتا ہے کہ کیسے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا اور کیسے اس نے اس کلام کو سننے کے بعد کیسے اس کا جو اثر اس پر ہوا اس نے کیسے بیان کیا. اس نے جو کہا اس کا ہم اردو میں یہاں ترجمہ دیکھتے ہیں, آپ کو یہاں عربی میں نظر آ رہا ہوگا, عربی کا ہی. واللہ انہ لقولہ الذی یقول حلاوت و ان علیہ لتلاوہ و انہ لمسمر اعلاہ مغتک کہ اس نے کہا کہ بخدا اس میں بڑی مٹھاس ہے اور اس پر ایک تازگی و رونق ہے، اس کا زیری حصہ یعنی نیچے کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور بالائی حصہ پھولوں سے لدا ہوا ہے، یہ تو اپنے نیچے والے کا سر پھوڑتا ہے اور اپنے طرز ادا میں بھی غالب آتا ہے نہ کہ مغلوب ہوتا ہے۔ جب ابو جہل نے اس کی یہ بات کہا سنی تو کہا کہ ولید، تمہاری اس بات سے قوم خوش نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے سوچنے دو۔ جب اس نے غور و فکر کیا تو کہہ دیا کہ یہ تو بڑا مؤثر جادو ہے جو دوسروں سے اثرات لاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا لفظ استعمال کیے ولید بن مغیرہ نے، یہ تو مؤثر جادو ہے اور دوسروں سے اثرات لاتا ہے۔ پھر یہ سوچتے ہی وہ لوگوں کے سامنے آیا اور پھر یہی غلط بات کہہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی قرآن میں کہ اس نے غور کیا، سوچا اور پھر کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر عتبہ بن ربیعہ، یہ بھی ایک بہت مشہور شخص تھا اور یہ بھی بہت بڑا، آپ اس وقت کا اس کو شاعر کہہ سکتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ انی سمعت قولا واللہ ما سمعت بمثلہ قط واللہ ما ہو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانا، فقال له القوم سحرک واللہ یا ابا الولید بلسانہ قال ھذا رأی فیہ فاصنعوا ما بدا لکم۔ وہ کہتے کہ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جو باخدا میں نے اس جیسی کبھی نہیں سنی، واللہ وہ نہ تو شعر ہے اور نہ ہی جادو اور کہانت۔ لوگوں نے اسے کہا ابو الولید اس نے تم پر اپنی زبان کا جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ میری ان کے بارے میں ایک رائے ہے، باقی تم جو چاہو کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وہ عربی سے واقف تھے تو ان کے اوپر اس کلام کا کیسا اثر ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ ہٹ دھرم تھے اور وہ ماننا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے نہیں مانا۔ ایک بہت مشہور واقعہ بتایا جاتا ہے ابو جہل کا اور عتبہ کا ہی، یا ابو جہل کا اور ولید کا، اور بعض روایت میں کسی اور شخص کا نام آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے اور نماز میں آپ لمبی لمبی صورتیں تلاوت کرتے تھے، تو ایک دن ابو جہل نے سوچا کہ چلو میں بھی سنتا ہوں، اور وہ اپنے گھر سے نکلا اور اندھیرے میں جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہیں چھپ کر سننے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو وہ واپس مڑا تو کہا جاتا ہے کہ راستے میں اس کا کسی سے ٹکرا ہو گیا، تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کچھ برا بھلا کہا، کہا کہ تمہارا برا ہو، تم کون ہو؟ کہا کہ اس نے اپنا نام لیا اور ابو جہل نے اپنا نام لیا۔ پوچھا کہ کیوں آئے تھے؟ کہا کہ قرآن سننے آئے تھے۔ کہا کہ کل سے بالکل نہیں آئیں گے، اور یہ اگر ہم قرآن سنتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پر اثر ہو جائے اس کا، لہٰذا کل نہیں آنا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، دونوں وہاں سے جدا ہو گئے۔ دوسرے دن پھر دونوں آئے وہاں پر، دونوں نے پھر قرآن سنا، پھر دونوں کا ٹکرا ہوا اور پھر دونوں نے وعدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیر مسلم بھی قرآن سن کر اس کا اثر لیتے تھے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم دیکھا جائے تو ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں تو اہل القرآن ہونا چاہیے تھا، اور کیوں وہ اثر نہیں ہوتا آج، وہ کیوں تاثیر ہمارے اوپر نہیں آتی کہ قرآن ہم آج پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ایک نہیں کئی کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم اس کے اعجاز بیان پر غور نہیں کرتے کہ کیسا یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ ایک دیہاتی ایک شخص تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں سے دور سے گاؤں سے آیا۔ کہا جاتا کہ کوئی ایک شخص تلاوت کر رہا تھا تو اس نے یہ آیت پڑھی، فَاسْدَ مَا تُؤْمَر، یعنی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کا کھل کر اعلان کر دیجئے۔ جب اس نے یہ تلاوت سنی تو سن کر فوراً سجدے میں گر گیا اور کہا کہ میں اس کی فصاحت کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ کیسا کلام ہے، کیسا پرتاثیر کلام ہے اور کیسا عاجز کر دینے والا کلام ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے معجزات پر غور کیا؟ تو اہل القرآن کیسے ہوتے ہیں؟ ہم ایک واقعہ لیں گے، زماد ازدی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو زماد ازدی ہے، یہ زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، لیکن پھر کہیں چلے گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے جو دوست تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کچھ اثرات ہو گئے ہیں، کچھ جادو ہو گیا ہے، یا وہ تھوڑے سے بہک گئے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ زماد ازدی اس وقت جھاڑ پھونک کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر ہو گیا ہے، میں ان کا علاج کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کی غرض سے نکلے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے کہ مریض ڈاکٹر کو دیکھتا ہے اور ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے، اور بعض اوقات مریض کی وجہ سے ڈاکٹر خود اچھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت شان سے گئے اور سوچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کروں گا، یا میں ان کو جھاڑ پھونک کر کے اچھا کر دوں گا جو ان کے پر اثرات ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور جو آپ اکثر خطبے میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے جس میں قرآن کی آیت بھی شامل ہے کہ نحمدہ و نستعینہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا ہادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد یعنی اس میں قرآن کی آیت بھی آپ نے سنائی۔ تو ذمہ دستی یہ سن کر بالکل دنگ رہ گئے اور حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ذمہ دستی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے جو بات کہی تھی دوبارہ ذرا کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا ان الفاظ کو، انہوں نے دوبارہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اور سنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ان باتوں کو پڑھ کر سنایا جو آپ اکثر خطبے میں کہا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ ہی میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، نہ یہ شاعری ہے، میں نے کاہنوں کے باتیں سنی ہیں لیکن یہ کوئی کہانت بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، یعنی مجھے مزید اور کلام سنائیے، اور پھر وہ اللہ کے رسول سے اس کلام کو سن کر فوراً مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ ہوتے ہیں اہل القرآن کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور وہ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ آج کتنے سال گزر گئے آپ بتائیں، ہماری زندگی کا کتنا عرصہ بیت گیا، آج ہماری کتنی ایج ہے، ہم نے کتنے رمضان گزارے، کتنے رمضان میں ہم نے قرآن پڑھا اور روزانہ بھی ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمارے اوپر ایسا وقت آیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں، یا ہم اس عاجزانہ کلام کو سن کر فوراً سجدے میں گر گئے ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی باتیں ہیں؟ تو اہل القرآن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت کفار مکہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے مکہ والوں پر، اور جو غریب مسلمان تھے ان پر تو زیادہ ہی ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول کیا کریں ہم، یعنی نہ ہمیں یہاں نماز پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ ہم پر ہم کوئی کام آزادی سے کر سکتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چپکے سے، کہا جاتا ہے کہ پہلے تو 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی، تو چپکے سے یہ لوگ نکلے، رات کی تاریکی میں کشتی میں سوار ہوئے اور نکل گئے۔ اس کے بعد دوسرا جو گروپ تھا وہ 82 اس میں لوگ تھے، مرد حضرات تھے، اور تقریباً 12 خواتین تھیں، تو یہ لوگ نکلے سیکنڈ گروپ میں۔ اور یہ لوگ جب نکلے تو کفار مکہ کو خبر ہو گئی، کفار مکہ نے پیچھا کیا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو واپس لے آئیں، لیکن الحمدللہ ان کی کشتیاں حبشہ پہنچ چکی تھیں تو واپس نہیں لا سکے۔ تو کفار مکہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور ان کو اس بات پر بہت زیادہ اعتراض ہوا کہ یہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر کیسے چلے گئے اور اس بادشاہ کے ملک میں کیسے گئے۔ اور نجاشی اس وقت ایک یعنی نصارہ میں سے تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ لوگ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک عادل بادشاہ، تم وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تمہیں آسانی ہو۔ بہرحال جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں رہنے لگے تو کفار مکہ چین سے نہیں بیٹھ سکے، اور انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور دو لوگوں کو، ایک ربیعہ تھے اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، تو یہ دونوں کو بھیجا جو کہ ایک بہت روبدار شخصیت کے مالک تھے یہ دونوں بھی۔ ان کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ ہمارے کچھ نوجوان، ہمارے جو ایک ینگ لوگ ہیں، وہ اپنے دین سے پھر کر یہاں آ گئے ہیں اور ہم کو وہ لوگ واپس چاہیے۔ جب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو، لیکن میں یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کو بھی بلاؤ اور پھر ان سے بات کی جائے گی، آمنے سامنے بات ہوگی، دونوں فریق کی بات سنی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو بلایا گیا، اس میں جعفر رضی اللہ عنہ تھے جو کہ آپ کے چچیرے بھائی تھے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب۔ جب ان کو بلایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جعفر ہماری طرف سے یعنی ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، کیونکہ وہ بہت اچھی تقریر کرنا جانتے تھے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر تقریر کی دربار میں اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم پہلے مشرک تھے، ہم کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی گندگی میں ملوث تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہم گناہوں کی گندگی میں گھرے ہوئے تھے، हमारे यहाँ पर एक दूसरे का खून बहाया जाता था, हम लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, हर बुराई आम थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया और हम पर एहसान किया और हमारे अंदर एक रसूल हम ही में से उठाया। उस रसूल ने हमें अल्लाह ताला का कलाम सुनाया और उस रसूल ने हमें अच्छे अखलाक की तालीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हो गए। तो हमारे कौम के लोगों ने हमको वहाँ रहने नहीं दिया, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा और हमारे रसूल ने कहा था कि यहाँ का बादशाह आदिल है, लिहाजा तुम वहाँ जाओ। तो बादशाह सुनकर कहने लगा कि तुमने सही कहा, तुम जाओ और मेरे मुल्क में तुम अमन अमान से रहो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब ये सुनकर जब उन्होंने देखा, जो मक्का से जो डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो मामला उलट ही हो गया और हमारी बात नहीं सुनी गई। तो उन लोगों ने कहा कि दूसरे दिन फिर वो लोग फिर तैयारी करके आए और कहा कि अब बादशाह से कहने लगे कि ज़रा आप इन लोगों से ये तो पूछिए कि ये मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इनको मालूम था ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे जो गए थे। तो बादशाह के पास जब कुफ्फार मक्का में से जो दो लोग गए थे, ये ज़हीन लोग थे, उन लोगों ने बात को फिर दूसरी तरह से पेश किया, क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा नहीं मानते हैं बल्कि अल्लाह का बंदा मानते हैं। तो उन्होंने बादशाह से जाकर कहा कि ज़रा इनसे ये तो पूछिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्या अकीदा रखते हैं। बादशाह ने दोबारा बुलाया, अब इस दफ़ा सब सहाबे कराम जो हबशे की तरफ हिजरत करने वाले लोग थे, वो कहने लगे कि हम शशोपंज में पड़ गए कि क्या करें, सही बात कहें कि गलत बात कहें। आखिरकार हमने फ़ैसला किया कि नहीं, हमको हर हाल में सही बात करनी है। और फिर वो जब बादशाह ने उनसे पूछा कि अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो चूँकि वो लोग फैसला करके आए थे कि हम जो भी बात कहेंगे सच कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बंदर उसका रसूल मानते हैं। और जब ये कहा तो इस नजाशी ने कहा कि बिल्कुल तुम जो कह रहे हो वो सही है। और फिर उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत की। जब सूरह मरियम की तिलावत की गई उस बादशाह के सामने, नजाशी के सामने, तो उसने कहा जाता है, अल्लाह ताला कुरान में उसका नक्शा बयान फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ। اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارے نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت، یعنی نجاشی کے بارے میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو کہ نجاشی کے پاس سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا، اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہ واقعی میں وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آئے تھے، کہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سورہ مریم کی آیت تلاوت کی گئی نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی ان آیت کو سن کر اتنا رونے لگا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہے اصل میں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم قرآن سنو تو اس کی جہاں آیات جنت والی آیت ہیں تم اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، جو دوزخ والی جہنم والی آیت ہیں تم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور جو رونے والی آیت ہیں تو اگر تم رو نہ سکو تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لو۔ تو قرآن پڑھنے کا اثر ہونا چاہیے، کوئی اس کی تاثیر ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں نا، کبھی سوچیں اس بات کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے آپ دیکھیں ہماری کہ یہ وہ کلام ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جہاں لوح محفوظ میں کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، اور آج یہ کلام ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اس قرآن سے ہم کیا تاثیر لیتے ہیں، ہم پر کیا اثر ہوتا ہے، ہم کس طرح سے اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا یہ قرآن آج ہم پر بھی وہی اثر پیدا کرتا ہے کہ اس قرآن کو سن کر ہمارا دل بدل جاتا ہے، ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہمارا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں نا، کیسے تھے وہ لوگ، کس طرح سے وہ اہل القرآن بنے، کہ قرآن سے پہلے ان کی کیا حالت تھی اور قرآن کے بعد ان کی کیا حالت ہو گئی، ان کو کیا کیا چیزیں پسند نہیں تھیں، اور کیسے کیسے وہ لوگ شاعری میں غرور اور تکبر اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، انہی کاموں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن نازل ہوا اور جب انہوں نے پڑھا کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اپنی شہرت، اپنا چرچا، اپنی تعریف، وہ سب بھول گئے۔ یعنی غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں ایک تازگی ہے، اس میں ایک رونق ہے، اس کا جو اوپر یعنی جو بظاہر جو نظر آتا ہے اس کا حصہ تو پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کی آیت کو اس طرح سے غور سے پڑھا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو آیت ہیں قرآن کی وہ پھولوں کی طرح خوبصورت ہیں؟ اور واقعی میں آپ کبھی اس کی فصاحت اور بلاغت پر غور کریں، یعنی جو ہم میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ قرآن سائنسز میں ایک سبجیکٹ ہے اعجاز القرآن، تو یہ قرآن کا چیلنج تھا کہ یہ جو ہے معجزانہ کلام ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا کبھی، کوئی انسان بھلا اس کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے، کوئی انسان اس کے سامنے کیسے اس کے برابر کوئی چیز لا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تاثیر بالکل نرالی ہے، اور اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا تھا، اس قرآن کے چیلنج کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا، اور اسی لیے کفار مکہ نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایسا کرو کہ قرآن کو سننا ہی نہ دو، قرآن کو جیسے ہی کوئی سنے گا اس کا اثر اس پر ہو جائے گا، جب وہ اس کو سمجھ نہ سکے تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگ گئے۔ تو یہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، دلیل ہے، جو اس میں آیات ہیں اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس کا ایک ایک لفظ، یعنی اگر آپ نہیں بھی سمجھے تب بھی اس کا پڑھنے کا اجر ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہی فرق ہوتا ہے معجزے میں اور عام چیزوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، اس کے الفاظ کی تاثیر بالکل نرالی ہے، اس میں خیالات کی جامعیت ہے۔ صرف آیت کے اختتام پر اگر آپ غور کریں، جب قرآن آپ پڑھتے ہیں اور جہاں آیت پر پہنچتے ہیں، آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف بیان ہوتی ہے، اور کیسے ردھم ہے اس میں، کیسے ریمنگ ورڈس ہیں اس میں۔ آپ اختتام دیکھیں آیت کا، آپ شروعات دیکھیں آیت کی، ایک ایک لفظ میں کئی کئی اس کے معنی پنہا ہوتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے واقعی میں کہ صحابہ کرام آپ سے سوال پوچھتے تھے، یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنسدان تو نہیں تھے کہ اچھا چاند کے بارے میں ساری معلومات جمع کر لیں اور بتا دیں، تو کہاں سے آپ کو آتی تھی یہ آیت، کہاں سے آپ کو جواب ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آیات کی ساخت میں ایک حسن ہے، اس کے جو الفاظ اگر آپ غور کریں گے، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، کہا جاتا ہے ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ عرب کے کچھ لوگوں نے قرآن کے چند الفاظ پر اعتراض کیا، کیونکہ ان کو اپنی عربی پر بہت زیادہ ناز اور زوم تھا، تو لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکے، عاجز ہو گئے تھے وہ لوگ اس کے سامنے، لیکن وہ تین الفاظ پر انہوں نے اعتراض کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ تھا کبار، ایک لفظ تھا حضون، اور ایک لفظ تھا اجاب۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، تو جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے مشورے سے آپ نے کہا کہ تم ہی کوئی شخص کو منصف بناؤ، تو ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا اور اس کو منصف بنایا گیا، یعنی اس کو کہا گیا کہ یہ فیصلہ کرے گا۔ جب وہ بوڑھا شخص آیا تو آپ نے اسے کہا کہ یہاں بیٹھیے، جب وہ وہاں بیٹھنے لگا تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہاں نہیں، ادھر بیٹھ جائیے۔ تو اس طرح سے دو بار ہوا، تو وہ شخص بوڑھا شخص تھوڑا سا غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ انا شیخ کبار اتتخذونی ہزوا حاضہ شیعن اجاب، یعنی اس نے ایک ہی جملے میں تینوں الفاظ استعمال کر کے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ عرب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اجاب کا لفظ ہے یہ ہمارے یہاں پر نہیں ہے، اور یہ حضومن کا لفظ یہ بھی غلط لفظ ہے، یہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور کبار یہ لفظ بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت میں کہ ایکچولی اس میں جو شیر کا لفظ ہے، قرآن میں جو شیر کا لفظ آیا ہے، وہ لفظ یہاں آیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اتتخذونی حضوا، حضوا کا لفظ ہے، اور اجاب اور کبار پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو وہ جو پرانا ایک بوڑھا شخص تھا اس نے یہ دونوں لفظ استعمال کر لیے، بلکہ تینوں لفظ استعمال کر لیے، اور وہ جو اعتراض تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایکچولی اس کے کوئی لفظ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ معجزانہ کلام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لفظ پر اعتراض کیا جا سکتا تھا تو وہ تھا کہ جو ارد ہم کہتے ہیں نا، الف را دعاد ارد، زمین کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی جمع یا نون لگا کر ہو سکتی ہے یا واو نون لگا کر ہو سکتی ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں آپ ڈھونڈ لیجئے کہیں زمین کے لیے جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جہاں سات زمینوں کا ذکر ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اردین نہیں کہا اور نہ ہی اردون کہا ہے، بلکہ اس پہلے اس کے لیے کچھ جمع کا صیغہ آیا ہے اور اس کے بعد ارد کا ہی لفظ آیا ہے. تو اگر وہ لوگ کیونکہ وہ لوگ جو ہے جمع کے صیغے میں کبھی زمین کے لیے انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اور پورے قرآن میں آپ کو زمین کے لیے جمع کا صیغہ نہیں ملے گا، حالانکہ آسمانوں کے لیے موجود ہے لیکن زمین کے لیے نہیں ہے. تو یہ واقعی میں قرآن معجزانہ کلام ہے، اس پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی کر نہیں سکا. اور کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جب یہ قرآن وہ لوگ سنتے تو اس کا اثر ان پر کیسے ہوتا تھا. احنف بن قیس ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، بعض لوگ ان کو صحابہ میں لیتے ہیں، یعنی صغار صحابہ میں، یعنی بہت چھوٹے تھے سمجھے وہ جب اللہ کے رسول موجود تھے، اسی بنا پر ان کو کچھ لوگ صحابی کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو تابعی کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں لیٹے ہوئے تھے تو کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت میں کسی نے کہا فیہ ذکرکم، کہ یعنی اس قرآن میں، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. تو ان کو یہ خیال آیا کہ اچھا اس قرآن میں میرا ذکر ہے، دیکھو تو صحیح کہ میرا ذکر کہاں ہے اس قرآن میں. اور یہ کہہ کر انہوں نے قرآن کھول لیا، قرآن پڑھنے لگے، پھر قرآن کی ایک آیت پر پہنچے جہاں پر یہ ذکر تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو میرا ذکر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، وہاں پر پھر کچھ نیک لوگوں کی آیت آئی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے والے ہیں، اور بھی تعریف بیان کی گئی تھی. کہنے لگے کہ نہیں، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ایک آیت آئی، یعنی جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس آیت میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی اور ان کے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، لیکن ان کے گناہ کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا. تب کہنے لگے کہ ہاں، مجھے میرا ذکر مل گیا کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ اس میں میرا ذکر کہاں ہے، لاؤں میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں میرا ذکر کہاں ہے، میں کن لوگوں میں شامل ہوتی ہوں. آیا ان لوگوں میں جن کے بارے میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ وہ اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے پکارتے ہیں، ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں، یعنی وہ لوگ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں. تو کیا میرا ذکر ان لوگوں میں شامل، میرا ذکر ان میں آتا ہے یا میں ان میں شامل ہوتی ہوں؟ یا وہ لوگ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوتی ہوں؟ تو قرآن پڑھتے ہوئے میں یہ سوچوں، میں یہ غور و فکر کروں، اب جب رمضان میں ہم تلاوت شروع کریں گے، اب رمضان شروع ہونے والے ہیں سمجھے، کچھ ہی دن باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے اس رمضان میں، تو جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے اس رمضان میں، تو یقین جانیے کہ اگر ہم نے اس کا اثر لینے کی کوشش نہیں کی تو پھر یہ رمضان بھی پچھلے تمام رمضانوں کی طرح گزر جائے گا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام اس قرآن کو پڑھ کر بالکل بدل گئے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ تبدیلی یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات کو صرف اچھا بنانے میں لگ جائیں، بلکہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی تبدیل کرنے کی فکر کریں، اس قرآن کو، اس کی دعوت کو، اس کی ہر بات کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جو خیر ہم نے حاصل کی ہے ہم اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں. یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، یہ قرآن اپنے اندر ایک ایسی تاثیر رکھتی ہے، ایسا اثر رکھتی ہے، اس کے اندر ایسے معجزات ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس قرآن کو تھاما وہ دنیا کے پیشور امام بن گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اٹھاتا ہے، بہت ساری قوموں کو عروج اور ترقی عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے گراتا بھی ہے. تو میں اور آپ وہ کیوں نہ بنیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم عروج اور ترقی حاصل کریں، اس انقلابی دعوت، اس انقلابی کتاب کو لے کر ہم اٹھیں اور پوری دنیا کو اس کی دعوت دیں، جیسے صحابہ اکرام نے کیا تھا کہ کس طرح سے وہ بدل گئے تھے. جن کو ایران کے لوگ بکریاں چرانے والے کہا کرتے تھے، چرواہے، जिनकी तरफ वो आँख उठाकर देखना भी गवारा नहीं करते थे, जिनको वो बहुत कमतर समझते थे, लेकिन ये वही लोग जब कुरान के साथ उन्होंने दावत का काम किया तो वही लोग दुनिया के पेशवर इमाम बन गए। उन्होंने दुनिया को उसूल दिए, उन्होंने दुनिया को अखलाक और किरदार से संवारा। उनके पास क्या कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने दुनिया की दौलत भी उनके कदमों में डाल दी, दुनिया की हुकूमत भी उनके कदमों में डाल दी और आखिरत की कामयाबी भी उनके हिस्से में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन बस देखना है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। तो इस कुरान की तासीर को हम लें, हम अहलुल कुरान बनने की कोशिश करें, इस कुरान को सुनकर अमल करने की कोशिश करें, और इस कुरान की जब तिलावत हम करें तो हमारे दिलों पर असरअंदाज़ हो इसकी तिलावत, इस पर से हम अंधे बहरे बनकर ना गुजर जाएं। जब अल्लाह ताला की आयत उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं, उनके दिल झुक जाते हैं, और अल्लाह ताला की आयत से, यानी जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती है तो इससे उलमा ही इससे डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं, दबते हैं, आजिज़ी अख्तियार करते हैं जो आलिम होते हैं, जो समझते हैं। तो हम इस कुरान के आलिम बने, मुअल्लिम बने, और उस हदीस के मुताबिक कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से हमें अपना तज़िया करने वाला बनाए, इस किताब का असर हमारी ज़िंदगी पर डाले, और इस किताब की वजह से हम दुनिया के पेशवर इमाम बने इंशाल्लाह। लेकिन पहले इस किताब को हमें समझना होगा, इसका असर अपनी ज़ात पर लेना होगा, इसकी तासीर हमें दूसरों तक पहुँचानी होगी। जब हम कुरान पढ़ें तो दूसरों के दिलों पर उसका असर हो और हमारे दिल पर भी इसका असर हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस कुरान की दावत को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, ख़ुद इसको अच्छी तरह से समझ सकें, इसको अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट कर सकें और फिर आगे इसको दूसरों तक पहुंचा सकें। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।